ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الوراء وبوجوده سبلت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لهم اللهم دوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حضرات محترم ہماری گفتگو عروج و زوال امت پر ہو رہی ہے اور آج ہم اس کے ایک انتہائی اہم پہلو بلکہ میرے خیال ہے سب سے اہم پہلو پہ بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے الہی قیادت اور رہبریت. یہ قوموں کے عروج و زوال کے پیچھے جو ایک بنیادی عامل ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ قوم وہ جو الہی قیادت اور رہبریت ہے جو حالیان برحق ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے اسی مقصد کے لیے انسانوں کے درمیان مبعوث کیا ہے کہ امت ان کی قیادت کو ان کی رہبریت کو ان کی ہدایت کو ان کے پیغام کو قبول کرے. تو تاریخ میں جن امتوں نے ان کے پیغام کو قبول کیا ان کی اطاعت کی تو جن قوموں نے اطاعت کی ان قوموں نے دنیا میں بھی ترقی کی اور آخرت میں بھی نجات حاصل کریں گی اور جن قوموں نے روح گردانی کی زیادہ تر قوموں نے روح گردانی کی تو ان کا انجام قرآن کریم کے اندر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. قرآن کریم میں جیسا کہ ابتدا سے میں عرض کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پر تاریخ تو نہیں ہے لیکن انبیاء علیہ السلام کے واقعات جو ہیں وہ اگزامپل کے طور پر کوٹ کیے گئے ہیں اور قرآن کریم میں کل 25 انبیاء کے نام ہیں. بعض انبیاء کے کچھ واقعات ہیں بغیر نام کے بھی 30 سمجھ لیں 35 سمجھ لیں 40 سمجھ لیں. کچھ مثالیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی جن سے اندازہ ہوگا کہ کس طرح بعض قوموں نے ساتھ دیا. نافرمانی کرنے والوں کی مثالیں تو بھری پڑی ہیں. مثال کے طور پر سب سے زیادہ تذکرہ جو ہے وہ آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں ملے گا. بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے. اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب تھا. اسرائیل کا لفظی معنی ہے ان کی اپنی زبان میں اللہ کا بندہ عبداللہ سمجھ لیں جس کو کہتے ہیں عربی میں عبداللہ اللہ کا بندہ. اور یعقوب علیہ السلام ہی کی نسل میں پھر انبیاء علیہ السلام آئے اور ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تک. ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل پھر دونوں طرف چلی. ایک طرف جو ہے وہ فلسطین کی طرف چلی گئی جو بنی اسرائیل ہے اسحاق علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام کی دوسری نسل جو ہے وہ چلی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جن کو وہ مکے میں چھوڑ کر گئے. اس نسل میں کوئی نبی نہیں آئے سوائے پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی پلاننگ بلکہ خدا کی پلاننگ سمجھ لیں کہ انہوں نے دونوں ریجن کو کور کیا فلسطین اور اس کے علاقے جہاں پر گزشتہ انبیاء علیہ السلام آتے رہے کافی انبیاء آئے اور دوسری طرف مستقبل میں چونکہ حجاز مقدس کو ایک اہم رول پلے کرنا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک ضروریت وہاں پہنچ گئی. تو جتنے انبیاء آئے بنی اسرائیل میں بہت زیادہ نبی آئے. بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس میں سب سے زیادہ خدا نے نبی کو بھیجا, سب سے زیادہ نعمتیں نازل کی, سب سے زیادہ اس قوم نے نافرمانی کی, سب سے زیادہ خدا نے معاف بھی کیا, سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام نے معجزات دکھائے. صرف موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک ہی قرآن کی آیت میں کہا گیا 9 معجزات ہم نے دیے ان کو, 9 آیات. اور بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن کریم میں دونوں طرح کی آیتیں ہیں. بنی اسرائیل کی شان میں بھی ہے, ان کی فضیلت میں بھی ہے. انی فضلتکم علی العالمین, ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی, تو وہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری کتاب میں ہماری فضیلت لکھی ہوئی ہے. انی فضلتکم علی العالمین, ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی. ہم کہتے ہیں بالکل ہماری کتاب میں آپ کی فضیلت ہے, انکار تو نہیں کر سکتے ہم. لیکن ہماری کتاب میں جہاں لکھا ہوا ہے انی فضلتکم علی العالمین, وہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے کونوا قردۃ خاسئین, ذلیل بندر بن جاؤ. وہ بھی آپ ہی کے لیے لکھا ہوا ہے, بنی اسرائیل کے لیے. تو ایک ہی قوم کے بارے میں خدا بند عالم کبھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے عالمین پر فضیلت دی, کبھی اسی قوم کے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ذلیل بندر بن جاؤ. اس کا تعلق دیکھیں اسی چیز سے ہے کہ اس قوم نے جس وقت اپنے زمانے کے نبی کی, ہادی برحق کی اطاعت و فرما برداری کی, خدا نے کہا کہ ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی, اور جب نافرمانی کی تو خدا نے مسخ کر دیا. تو اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ جو ہادیان برحق آئے ہماری ہدایت کے لیے کسی بھی دور میں کسی بھی زمانے میں, بولے کل قوم ہاد, قرآن کریم کہتے ہیں ہم نے ہر قوم میں ہدایت دینے والا بھیجا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ رَسُولًا, ہم نے ہر امت میں رسولوں کو مبعوث کیا ہے. تو ہر دور میں ہر امت میں ہادیان برحق آتے رہے, اور اب اس امت کا جو ریسپانس ہے ان کی دعوت پر وہ کیا ہے, اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جن قوموں نے اچھا ریسپانس دیا, موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک مرتبہ اچھا ریسپانس دیا. اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے, اور کوئی 35 مختلف صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف واقعات آئے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم نے ایک انقلابی نبی کے طور پر پیش کیا, ایک انقلابی لیڈر, ایک ایسے انقلابی لیڈر کے جن کی قوم فرعون کی غلامی میں تھی بنی اسرائیل. اور موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف, اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کی طرف, وہ سرکش ہو گیا ہے, باغی ہو گیا ہے, بے قابو ہوا جا رہا ہے, انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا ہے. ایک ٹپیکل جو تابوت, ایک ٹپیکل استعمار کی جو اگزامپل قرآن نے کوٹ کی ہے وہ فرعون ہے. وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھا, یہ بات میں عرض کر چکا ہوں, پوری ڈائنیسٹی کا نام فرعون تھا. لیکن وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا, اس کو قرآن کریم ایک ٹپیکل جو ہے وہ تاغوت, تاغوت کا مطلب تغا کہتے ہیں سرکشی, بغاوت, جیسے ہم کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی. طغیانی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دریا سرکش ہو رہا ہے, بے قابو ہو رہا ہے, اور وہ بند کو, پشتے کو توڑ کے آبادی میں داخل ہونا چاہ رہا ہے. تو انسان بھی اگر جب بے قابو ہوتا ہے, سرکش ہوتا ہے, اور قانون خدا سے بغاوت کرنے پر آمادہ ہو جائے, اس کو کہتے ہیں طاغوت. خواہ وہ فرعون کی طرح طاقتور ہو, حکمران ہو, یا چھوٹا موٹا ہو. چھوٹا موٹا طاغوت بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو کسی بڑے طاغوت کے خلاف نعرہ لگانے کے لیے فرض کریں کسی جگہ جمع ہوتے ہیں, اور اپنے گھر والوں کے لیے ہم خود ایک طاغوت ہوتے ہیں, یا ہمارے دل کے نہا خانے میں کہیں ایک چھوٹا سا طاغوت بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو ہمیں اصل میں اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف بغاوت پر اکساتا ہے. تو وہ چھوٹا طاغوت ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے. اب ویسے ہم بڑے طاغوت کے خلاف ہیں. تو طاغوت یعنی سرکشی بغاوت کرنے والا. فرعون کے لیے خدا نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى, جو طاغوت بن گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو خداوند عالم اس طرح ایک انقلابی لیڈر کے طور پر پیش کرتا ہے. البتہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھائی میں کیسے جاؤں وہاں پر, وہاں تو ایک میرے خلاف ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے. تو جس پر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل رہے تھے, ایک دفعہ جب شہر میں داخل ہوئے وہ تو دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں, اور پھر ایک جو تھا وہ ان کے شیعوں میں سے تھا. ایک قرآن کریم میں اس طرح کا ہے انہو من شیعتہ و انہو من عدوہ, ایک جو ہے ان کے شیعوں میں سے تھا, ایک ان کے دشمنوں میں سے تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے شیعہ کی مدد کر دی, شیعہ ہی نہیں ان کا فالوور تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی, اور اس کی مدد کے لیے خاطر انہوں نے دوسرا جو تھا اس کو ایک پنچ مارا. وہ پنچ کسی غلط جگہ لگ گیا اور وہ وہیں مر گیا. ان کا مارنے کا ارادہ نہیں تھا پہلے, یعنی جان سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا. ظاہر انبیاء علیہ السلام کوئی گناہ تو نہیں کرتے, تو اس کو مارنا کوئی گناہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کبھی نہیں مارتے, لیکن جائز ہوگا تبھی موسیٰ علیہ السلام نے مارا. لیکن ان کا ارادہ جان سے مارنے کا نہیں تھا, لیکن وہ غلط جگہ لگ گیا تو وہ مر گیا. تھا وہ فرعون کی نسل کا, وہ تھا قبطی النسل, یہ تھے سبتی النسل. تو سبتی نے قبطی کو مار دیا تو یہ تو بڑی ایف آئی آر کٹے گی, ظاہر اس کے اوپر دہشت گردی کے دفعات لگیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام جو نکل کر گئے, پھر 10 سال رہے شعیب علیہ السلام کے ساتھ, پھر واپس آنے لگے. خدا نے کہا جاؤ فرعون کی طرف. اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میں کیسے جاؤں, اچھا پھر میرے بھائی کو ساتھ کر دیں, کم از کم دو تو ہونا. تو خدا نے کہا اچھا جاؤ, اذهبا الى فرعون, تم دونوں جاؤ, انه طغى, کیونکہ سرکش ہو گیا, باغی ہو گیا. البتہ اس آیت کے آگے ایک جملہ اور بھی ہے, بہت خوبصورت جملہ ہے قرآن کریم کا, کہ تم جاؤ ضرور, وقول له قولا لینا, لیکن اس سے نرم لہجے میں بات کرنا. فرعون کے لیے خدا بند عالم نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ جاؤ, یہ بھی کہہ رہے خدا سرکش ہو گیا باغی ہو گیا, لیکن سرکش اور باغی کے لیے بھی خدا کہہ رہے کہ دیکھو نرم لہجے میں بات کرنا, کیا پتا وہ تمہاری بات سمجھ جائے. یہ نہیں کہ جاتے ہی ایک دم سخت لہجہ اختیار کر لینا, جاتے ہی اٹیک کر دینا, نرم لہجے میں بات کرنا. تو فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام جا کر کہتے ہیں, نرم لہجے میں کہتے ہیں, بھائی یہ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے اس کی جان چھوڑ دے اور میرے ساتھ جانے دے. سمپل مطالبہ ان کا یہ تھا, انہوں اور کچھ نہیں کہا شروع. انہوں نے کہا اس قوم کی جان چھوڑ دو, جانے دو ان کو, تم نے غلام بنایا ہوا ہے. تو اس پہ بھی آمادہ نہیں ہوا. تو ان کی قوم نے جب ان کا ساتھ دیا, بہرحال ہم واقعات نہیں بیان کرنا چاہتے تفصیل سے, لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ جب اسی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا فرعون کے مقابلے میں, تو خدا نے کامیابی دی موسیٰ علیہ السلام کو بھی, ان کی قوم کو بھی, اور یہ قوم جو ہے وہ دریا نیل سے پار ہو گئی, فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا. یہی ہے نا. تو یہ کب ہوا؟ یہ اس وقت ہوا جبکہ امت نے اس حاریِ برق کا ساتھ دیا, ہے نا. امت جب ساتھ دے گی اس الہی قیادت اور رہبریت کا تو ان کو کامیابی ہوگی. پھر یہی امت ہے, یہی نبی ہیں, اتنے معجزات دکھا دیے, دریا نیل میں راستہ بنا دیا اور بہت سارے معجزات دکھائے. اس سے پہلے جو فرعون کی نسل کے اوپر مختلف طرح کے جو عذاب آتے رہے وہ بھی معجزات ہی ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کے. اور اس کے بعد پھر راستے میں چشمہ ہو, چشمے سے پانی نکلنا ہو, اور یہ ساری چیزیں ہیں جو ان کی قوم دیکھ چکی ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے معجزات. لیکن یہی قوم ہے پھر کہ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک مہینے کے لیے گئے کوہ طور پر، اور اپنے پیچھے جناب ہارون کو چھوڑ کر گئے. ایک مہینے تک معاملہ صحیح چلتا رہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو دورہ تھا، جو وزٹ تھا، وہ 10 دن ایکسٹینڈ ہو گیا. تو ایک مہینے تک تو صحیح چلتا رہا معاملہ. اب جیسے ہی 10 دن ایکسٹینڈ ہوا دورہ، ادھر قوم کے اندر بے چینی پیدا ہونا شروع ہو گئی، واپس کیوں نہیں آ رہے بھائی. حالانکہ ان کے درمیان ایک اللہ کے نبی موجود ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام. اور ود ان 10 ڈیز وہ قوم جس کو موسیٰ علیہ السلام نے توحید کا درس دیا، توحید سکھائی، معجزات دکھائے، فرعون کے چنگل سے نجات دلائی، 10 دن کے اندر وہی قوم بچھڑا پوجنے لگی، ہے نا. 10 دن کے اندر وہی قوم بچھڑا پوجنا شروع ہو گئی. تو ایک دم قوم کو کیا ہو گیا بھائی، جبکہ ان کے درمیان ایک اللہ کا نبی بھی موجود ہے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا کہ یہ قوم جس کو میں اتنا دین سکھا کر گیا ہوں، توحید پڑھا کر گیا ہوں، یہ قوم تو بچڑے کی پوجا کر رہی ہے. ان کو بہت غصہ آیا. تو غصہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ تورات کے الواح اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، وہ انہوں نے زمین پہ پھینک دیا غصے میں. اور اس کے بعد آسین الٹی سیدھا انہوں نے کیا کیا، اپنے بھائی ہارون کو پکڑا، داڑھی سے پکڑا. قرآن کریم میں لفظ داڑھی، لحیہ اس کے لیے آئے، داڑھی سے پکڑا. انہوں نے کہا کہ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے تو بہت سمجھایا اپنی طرف سے، لیکن میری بات سنی نہیں رہی تھی یہ قوم. پھر موسیٰ علیہ السلام کو یقین آیا واقعی ان کا قصور نہیں، انہوں نے اپنی طرف سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر پورا کیا. اب قوم ہی نہیں مان رہی تھی تو کیا کر سکتے ہیں. ظاہر اگر قوم مانتی نہ ہو تو پھر نافرمانی پر اتر آئے تو اللہ کے نبی بھی کیا کر سکتا ہے، وہ نصیحت ہی کر سکتا ہے ان کو. تو پھر ان کو چھوڑ دیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام. یہ بھی ایک بنیادی قانون ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے مرحلے پر دیکھیں نہ بچڑے کو کچھ کہا، نہ سامری کو کچھ کہا، نہ عوام کو کچھ کہا. کس کو پکڑا؟ لیڈر کو جا کے پکڑا، ہے نا. انہوں نے جا کے لیڈر کو پکڑا. اور یہ کہا کہ تم جب ان کے درمیان موجود تھے تو ایسا کیسے ہو گیا. یہ بہت بنیادی بات ہے. مجھے کسی نے کہا نا ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ کارواں کیوں لوٹا. مجھے رہ زنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. کہ رہ زنوں کے سوال بعد میں آئے گا، پہلے رہبری کا سوال آئے گا کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو گیا. پھر جب انہوں نے جسٹیفائی کر دیا کہ نہیں میرا قصور نہیں ہے، اچھا لیکن ہو کیسے گیا، یہ بات تو ہے نا کہ بھائی 10 دن کے اندر یہ سب کچھ کیا ہو گیا. 30 دن تک تو صحیح ہی چلتا رہا، ود ان 10 ڈیز ایک دم کیا ہو گیا اس قوم کو، کہ کہاں تو موسیٰ علیہ السلام کا درس توحید اور کہاں ایک دم بچھڑا پرستی، شرک صریحاً واضح کفر. تو پتہ چلا کہ یہ سارا کارنامہ جو تھا یہ سامری کا تھا. سامری نے وہ بچھڑا بنایا، سامری نے لوگوں کو بیوقوف بنایا. تو دیکھیں قوموں کے لیے جہاں لیڈرشپ ضروری ہوتی ہے، الہی قیادت اور رہبریت، وہاں سامری سے بھی بچنا ہوتا ہے. بلکہ جگہ پیغمبر کا ارشاد ملتا ہے کہ ہر امت میں ایک سامری ہوتا ہے، ہر امت میں ایک سامری ہوتا ہے. بعض لوگ ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ 1,40,000 کا مجمع تھا اور 1,20,000 کا مجمع تھا غدیر میں، اور 90,000 کم سے کم، تو 1,40,000 لوگ کیا ایک دم بھول گئے مدن والا اور فاض علی والا؟ تو بھولے نہیں تھے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ 1,40,000 لوگ جو تھے، یا 1,00,000 بھی فرض کر لیں، منیمم 90,000 بھی فرض کر لیں تو 90,000 لوگ اگر کسی اجتماع میں ہیں, سب کے سب لوگ بھول تو نہیں سکتے نا, ابھی دن ہی کتنے گزرے ہیں, ایک سال ڈیڑھ سال, تو لوگ بھولتے نہیں ہیں. لیکن یہ سامری کا ٹیلنٹ ہوتا ہے, یہ سامری کا کمال ہوتا ہے کہ پوری قوم ادھر سے ادھر ہو جاتی. سامری کا کمال ہوتا ہے پوری قوم ادھر سے ادھر ہو جاتی. تو موسیٰ علیہ السلام کی جب امت نے اطاعت کی, فرما برداری کی, تو اس امت کو فائدہ ہوا. جب موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی اسی امت نے کی, خدا نے اس سے پہلے کئی مرتبہ معاف کیا اس امت کو, بنی اسرائیل کو, ایک نہیں کتنی مرتبہ, بار بار نافرمانی کرتے تھے. کتنی نافرمانیاں تو خود قرآن کریم کے اندر لکھی ہوئی ہیں ان کی, کیسی کیسی نافرمانی. لیکن جو آخری والی تھی نا, اس کو معاف کرنے کے لیے خدا نے سخت ترین شرط رکھی. دیکھیں, معافی کا دروازہ تو کبھی بند ہوتا ہی نہیں, توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہوا ہے آخری وقت تک. ہاں, اگر انسان حالات کفر میں, شرک میں مر جائے تو پھر معافی نہیں ہے, یہ بات ہو چکی. لیکن جب تک دنیا میں زندہ ہے, جب تک, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. فرشتہ ہے موت کے آنے سے پہلے پہلے. ہاں, موت کا فرشتہ اگر حاضر ہو گیا ہے, اذا حضر احدہم الموت قالوا انی تبت الان, جب موت کا فرشتہ سر پہ آ گیا, اب وہ کہتے ہیں اب میں توبہ کرتا ہوں, یہ والی توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ توبہ قبول نہیں ہوتی. فرشتہ کہتا ہے کہ ابھی ناؤ اٹس ٹو لیٹ, لیٹ ہو گئے آپ, میرے آنے سے پہلے پہلے اگر توبہ کر لیتے تو وہ توبہ قابل قبول تھی. اب جب میں آ گیا ہوں سر پہ تمہارے, تو تمہاری آنکھوں کے سامنے سے سارے حجاب ہٹ گئے, اب تمہیں اپنا انجام نظر آ رہا ہے, اس کائنات کی حقیقت واضح ہو گئی تمہارے سامنے. وہ تو فرعون بھی جب ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا میں موسیٰ کے خدا پہ ایمان لاتا ہوں. تو یہ والی توبہ قابل قبول نہیں ہے, اس سے پہلے پہلے قابل قبول ہے. لیکن شرط ہوتی ہے, بغیر شرط کے توبہ نہیں ہوتی. ہر گناہ کی توبہ استغفر اللہ کہنا نہیں ہے, استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں سارے گناہ معاف ہو گئے, یا ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دیں یا اللہ ہمارے سارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما, لوگوں نے کہا آمین, ختم سارے گناہ. ایسا نہیں, کبیرہ گناہ تو وہ ہے جس کے بارے میں واضح طور پر قرآن کی آیت ہے. کبیرہ گناہ کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے, جس کے بارے میں واضح طور پر عذاب کی نوید آئی, وہ کبیرہ گناہ ہے. اور وہ ایک ہی کافی ہے کرنے کے لیے, ایک بھی کر لے انسان جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. تو یہ کبیرہ گناہ انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اب پتہ نہیں ہم نے کتنے کر لیے ہیں, یاد بھی نہیں ہے, ریکال بھی نہیں کرنا چاہتے ان کو. ایک جنرل اسٹیٹمنٹ جاری کر دو, یا اللہ ہمارے سارے صغیرہ و کبیرہ گناہ جن کا کوئی ریکارڈ ہم نے نہیں رکھا, تو جانتا ہے, تیرے پاس پوری لسٹ ہے, سلیکٹ آل اینڈ ڈیلیٹ آل کر دیں ایک ہی کمانڈ سے. تو ایسا نہیں ہوگا, اس کی بھی شرائط ہے. تو یہ ایک موضوع ہے, پوری گناہوں کی توبہ کس طرح ہوتی ہے. تو بنی اسرائیل کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ ایسے نہیں ہوئی کہ استغفر اللہ پڑھ لو پھر سب اجتماعی طور پر تسبیح لے کے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں. یہ تو پہلے کر چکے تھے کئی مرتبہ, اس طرح تو کئی مرتبہ معافی مختلف حرکتوں کی مل چکی تھی ان کو. اب جو انہوں نے یہ جو شرک کیا ہے اور بچھڑا پرستی کی, خدا نے کہا ان کی معافی تو ہوگی, معافی کا دروازہ بند تو نہیں ہے, لیکن اس طرح نہیں ہوگی. اب کفن پہن کے تلوار ہاتھ میں لے کے دو لائنوں میں کھڑے ہو جاؤ, ایک دوسرے پہ تلوار مارو, جو مرے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی, اس سے کم پہ نہیں ہوگی. جیسا گناہ ہوگا ویسے ظاہر توبہ ہوگی. تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الہی ہدایت اور رہبریت کا ایک نظام ہے خدا کے ہاں. جن قوموں نے اس کو قبول کیا, جن قوموں نے اطاعت کی, فرما برداری کی, وما ارسلنا من رسول الا ان یطاع باذن اللہ, ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ خدا کے حکم سے اس کی اطاعت کی ہے، اللہ کا نمائندہ ہے. اور اس اطاعت اور فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت اسی سے لیں گے، تعلیمات اسی سے لیں گے، اور معاشرے کی جو قیادت اور رہبریت ہے وہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہوگی. کیونکہ جس معاشرے کے اندر معاشرے کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا، فرض کریں فرعون کے ہاتھ میں ہوگا، اگر معاشرے کا نظم و نسق فرعون کے ہاتھ میں ہے، کنٹرول فرعون کے ہاتھ میں ہے یا فرعون نما لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس معاشرے کے اندر موسیٰ علیہ السلام جتنی بھی تبلیغ کر لیں وہ افیکٹو نہیں ہوگی. کچھ چیزیں ہو جائیں گی، مثلا اخلاقی تعلیمات ہیں یا دیگر چیزیں، یہ تو کر سکتے ہیں آپ. مثلا موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے جا کے کہہ دیں جھوٹ نہ بولو، کم نہ تولو، والدین کی خدمت کرو، ملاوٹ نہ کرو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، یہ حد تک تو ٹھیک ہے، امر و نہی میں یہ بھی تو ہے نا، نماز اول وقت پڑھو، روزے پورے رکھو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، مطلب یہ جو چیزیں ہیں جتنی تبلیغ مدنی چینل سے ہوتی ہے وہ تو چل سکتی ہے، لیکن اس سے آگے پھر معاشرے کا جو اصل میں کنٹرول ہے وہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. معاشرے کا کنٹرول تو غلط لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. جب معاشرے کا کنٹرول غلط لوگوں کے ہاتھوں میں ہو تو اللہ کا نمائندہ جو ہے وہ اس قسم کی تبلیغ کر سکتا ہے، اس کے آگے پھر کچھ نہیں کر سکتا. اصل میں تو معاشرہ اس کے ہاتھ میں ہے، فاسق و فاجر کے ہاتھ میں، ظالم و جابر کے ہاتھ میں، فرعون کے ہاتھ میں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ ایک حد تک چلتی ہے. پھر ایک ایسا اسٹیج آ جاتا ہے، ایک ایسا مرحلہ آ جاتا ہے جس کے لیے امت کا ساتھ دینا ضروری ہے. ایک ایسا مرحلہ آ جاتا ہے جب ان کو سینٹر آف پاور کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے، ایک ایسا مرحلہ آتا ہے، فوراً نہیں آ جاتا، کئی مراحل گزرنے کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے، وہ آنا ضروری ہے. دیکھیے معاشرے کے اندر ریفارمیشن کے قائل بہت سارے لوگ ہیں اور وہ مختلف انداز سے اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق چاہتے ہیں سوسائٹی کے اندر کچھ ریفارم ہو. جیسے ہمارے سوشل ورکرز ہیں، جیسے ہمارے سوشل ورکرز ہوتے ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں معاشرے سے مثلا غربت دور ہو، جہالت دور ہو، بیماری دور ہو، بے روزگاری دور ہو، اس کے لیے کاوشیں بھی کرتے ہیں، کوششیں بھی کرتے ہیں، کسی بچے کی فیس دے دی، کسی غریب کا علاج کروا دیا، کسی کے گھر راشن پہنچا دیا، کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دی، جہیز دے دیا، اس طرح کی ایکٹیویٹیز، یہ سب اسلام کی نگاہ میں بھی اچھا ہے، غلط نہیں ہے، اسلام کی نگاہ میں ہی اچھا ہے، سوشلزم کی نگاہ میں اچھا نہیں. سوشلسٹ جو تھے، انقلابی سوشلسٹ، کمیونسٹ، کمیونزم ذرا اس طرح سیویئر سچویشن کا نام ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کام نہیں کرو تم لوگ سوسائٹی کے اندر. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ جو تم اس طرح کے کام کرتے ہو سوشل ریفارمیشن والا، اس سے ہوتا یہ ہے کہ انقلاب جو ہے دور ہو جاتا ہے. ایک آدمی اگر بھوک سے بلک رہا ہے اس کو روٹی نہ کھلاؤ، کیونکہ اگر تم نے روٹی اس کو کھلا دی تو کھا کے مطمئن ہو جائے گا، پھر وہ انقلاب کے لیے کام نہیں کرے گا. اس کو صرف یہ احساس دلاؤ کہ تمہاری روٹی فلاں نے چھینی ہوئی، بس. اگر تم نے روٹی کھلا دی پیٹ بھر جائے گا اس کا، پھر وہ انقلاب کے لیے کام نہیں کرے گا. تو ان کی تھیوری اس طرح چلتی ہے، ان کے انقلاب کا مطلب یہ ہوتا ہے. بڑا ظالمانہ نظام ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بعض لوگ غلط فہمی ہو، کہتے ہیں سوشلزم اسلام سے زیادہ قریب ہے، تو انہوں نے وہ سوشلزم کو پڑھا نہیں ہے اور اسلام کو بھی نہیں پڑھا. شہید باقر صدر کو صدام نے اسی لیے پھانسی دی، یہ کوئی شیعہ سننے ایشو نہیں تھا. بنیادی طور پر عراق میں جو باس پارٹی تھی وہ سوشلسٹ پارٹی تھی، باس پارٹی سوشلسٹ پارٹی کو کہتی، اور یہی پارٹی سیریا میں ہے، یہی پارٹی اور کئی ملکوں میں تھی، مسلم ورلڈ کے اندر سوشلزم جو آیا تو باس پارٹی کے نام سے آیا, اور باس پارٹی کی حکومت عراق میں جب آئی, حسن البکر, پھر صدام اور یہ سب لوگ, یہ سب سوشلسٹ تھے پہلے. یہ جب سوشلزم کا خاتمہ ہوا دنیا سے آہستہ آہستہ, تو یہ امریکہ کے گود میں جا کے بیٹھ گئے. کچھ اور مفادات بھی ان کے ظاہر تھے. شہید باقر صدر وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے دو ایسی کتابیں لکھی جو مارکت العرا کتاب تھی, ایک فلسفتونا ایک اقتصادونا, دونوں کے ترجمے انگریزی میں تو ہیں, اردو میں ایک کا ایک حصہ آیا ہے, تو آور فلسفی یا آور اکانومی. اور دونوں کتابیں جو انہوں نے لکھی وہ 30 سال سے کم عمر میں لکھی, جب ان کی عمر 30 سال سے کم عمر تھی. اور خاص طور پر جو ہے اقتصاد اللہ جو ان کی کتاب ہے, وہ اس زمانے میں جو اقتصادی نظام دنیا کے چل رہے تھے ان کا کمپیریزن ہے, اور اسپیسیفکلی اس کے اندر انہوں نے سوشلزم کی کمزوریوں کو, برائیوں کو, اور ظالمانہ جو طرز عمل ہے اس کو ہائی لائٹ کیا, اور سوشلزم پر ان کی بالکل روٹ میں جا کر انہوں نے کریٹیسائز کیا. اور سوشلسٹ کنٹریز کے اندر بڑے نیرو مائنڈیڈ لوگ ہوتے تھے, وہ نہیں برداشت کرتے کریٹیسزم. کیپٹلسٹ کنٹریز کے اندر جو جائے آپ جا کے کہہ دیں, کبھی موقع آئے گا تو میں اس پہ ایک دو جملے بعد میں عرض کروں گا, ابھی نہیں کر رہا. لیکن سوشلزم کے اندر بالکل پسند نہیں کرتے تھے. تو شہید باقر صدر وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے ڈفرینٹ اکنامک اینڈ پولیٹیکل تھیوریز کا جب کمپیریزن پیش کیا, آگ لگ گئی انہیں. اور شہید صدر یہ بھی چاہتے تھے کہ شیعہ اور سنی کے درمیان اتحاد ہو عراق کے, اور دونوں مل کے اس سوشلسٹ جو نظام ہے اس کے خلاف تحریک چلائیں. تو ایک جو شہید صدر کا جرم تھا وہ یہ تھا, فقط شیعہ ہونا نہیں تھا, شیعہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے علماء کو صدام نے شہید کروایا, آل حکیم کے خاندان کے پتہ نہیں کتنے علماء کو شہید کروا دیا, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن شہید باقر صدر کی میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں کہ ان کی جو کتاب تھی آج بھی اویلیبل ہے, وہ آپ دیکھیں, اس کے اندر انہوں نے جا کر وہ غلط فہمی دور کر دی جو بعض ہمارے مسلمانوں کو بھی, بادشیوں کو بھی, سوشلسٹ پارٹیز کے اندر شیعہ بہت تھے, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ سوشلزم جو ہے وہ تشیعوں کے بھی زیادہ قریب ہے, اور وہ موسیٰ سے مارکس تک, اور ابو ذر غفاری بھی سوشلسٹ تھے ان کے خیال میں, اسی لیے وہ قرآن کی آیات پڑھا کرتے تھے جا کے, ان الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله, جو سونا اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے, اس کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اور ان کی پشت کو اور پیشانی کو داغا جائے گا. تو یہ پڑھا کرتے تھے ابو ذر غفاری. تو لوگوں نے کہا وہ سوشلسٹ ہیں نا اصل میں, بس سوشلسٹ سے مطلب وہی مائنڈ سیٹ تھا ان کا, اور وہ جن کے پاس دولت ہوتی تھی تو وہ پسند نہیں کرتے, وہ کہتے رائے خدا میں خرچ کرو, تم لوگ یہ کیوں جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہو. لیکن میں عرض کروں, صرف ایک جملہ عرض کروں, میں ذرا تفصیل میں نہیں جا رہا میں, کہ اگر ابو ذر غفاری سوشلسٹ ہوتے تو یہ آیت ہر امیر آدمی کے سامنے جا کے پڑھتے, ہر امیر آدمی کے سامنے نہیں پڑھتے تھے, کچھ مخصوص لوگ تھے اور انہی کے سامنے جا کے تلاوت کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو ذر جو ہے وہ ہر مالدار آدمی کے مخالف نہیں تھے, کچھ مخصوص لوگوں کے مخالف تھے. وہ مخصوص لوگ کون تھے؟ وہ مخصوص لوگ وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے بیت المال کو اپنی جیب میں بھرا ہوا تھا, صرف ان کے سامنے جا کے پڑھتے تھے. اگر سوشلسٹ ہوتے تو سب کے سامنے جا کے پڑھتے, سب کے سامنے نہیں پڑھتے. بس واپس آتے ہیں ہم کہ سوشلسٹ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اگر آپ نے اس کا پیٹ بھر دیا نا, پھر یہ انقلاب کے لیے کام نہیں کرے گا, اس کو بھوکا رہنے دو, اس کو تڑپنے دو, مرنے دو, مر بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، دو چار مریں گے تو باقی لوگوں کے اندر اور غصہ آئے گا، اس نظام کے خلاف بغاوت آئے گی، جب بغاوت آئے گی تو وہ انقلاب کے لیے کام کریں گے۔ لیکن اسلام اس طرح نہیں سوچتا، اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ سوسائٹی کے اندر کوئی پارشل ریفارمیشن کر سکتے ہیں تو کریں آپ، کیوں نہیں کریں گے؟ ایک انسان بھوکا ہے، کھانا کھلا دو اس کو، ایک انسان ایک طالب علم میں فیس نہیں دے پا رہا اپنے اسکول کا، فیس دے دو، پڑھ لے گا وہ، ایک غریب آدمی اپنا علاج نہیں کروا پا رہا ہے اس کی کچھ مدد کرو، علاج ہو جائے گا اس کا، ایک غریب کی بچی ہے اس کی شادی رکی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، جہیز دے دو۔ آپ کہیں نہیں ہم تو جہیز کے نظام کے مخالف ہیں، بے شک ہونا چاہیے مخالف جس طرح کا جہیز کا نظام چل رہا ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن ابھی معاشرے میں یہی سسٹم چل رہا ہے، ابھی اس بچی کو تو رخصت کرو نا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، دوست کیا بزرگ ہیں، ہم بعض بزرگ بھی ہمارے دوست ہیں، ہم بھی بزرگ ہوتے جا رہے ہیں، اچھے بڑے پائے کے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہم ینگ تھے، جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو بڑے ایکٹیوسٹ تھے، ترقی پسند تحریک میں شامل تھے، تو والد کہتے تھے بیٹا پڑھو لکھو کچھ کرو، تو ہم ان سے کہتے تھے نہیں ابا یہ بڑا ظالمانہ نظام ہے، استحصالی نظام ہے، اس کو تبدیل ہونا چاہیے اور سرخ انقلاب آئے گا، یہ ساری باتیں ہم کرتے تھے۔ تو والد محترم کہتے تھے بیٹا پڑھ لکھی اپنا کیریئر بناؤ، کہتے نہیں انقلاب آئے گا اس ملک کے اندر، پھر کہنے لگے انقلاب تو نہیں آیا لیکن میں انٹر سے اوپر نہیں کر سکا، انقلاب تو نہیں آ سکا سوشلسٹ سرخ انقلاب، لیکن میری ایجوکیشن انٹر سے اوپر نہیں جا سکی۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ جو آپ پارشل ریفارمیشن کر سکتے ہیں تو وہ کریں، اور یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ مسئلے کا حل یہ ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل تو یہ ہے کہ وہ استبدادی نظام جس کی وجہ سے یہ انسان بھوکا ہے اس کو آپ دور کریں، یہ انسان جو بھوک سے بلک رہا ہے، آپ نے روٹی دے دی ٹھیک ہے اچھا کام کیا ثواب کا کام پیٹ بھر گیا اس کا، دوسری گلی میں آپ گئے ایک اور انسان بھوکا ہے، اس کو آپ 100 روپے کا نوٹ دیے سامنے ہوٹل ہے جاؤ کھاؤ اور سو جاؤ، تیسری گلی میں جائیں گے ایک اور بھوکا بیٹھا ہوا 100 روپے کا نوٹ اس کو بھی دیں، کل پھر آپ نکل کے آئے پھر یہ بھوکا وہیں بیٹھا ہوا ہے، پھر آج پھر دوبارہ پیسے بانٹیں، دوسرے دن آئیں گے پھر وہ بیٹھا ہوا ہوگا پھر آپ پیسے بانٹیں، یہ کب تک بانٹتے رہیں گے؟ اصل میں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بھوکا ہے کیوں، یہ اس استحصالی نظام کی وجہ سے بھوکا ہے، یہ اس غیر عادلانہ نظام کی وجہ سے بھوکا ہے، اس غیر عادلانہ نظام کا سبب کیا ہے، وہ ایک تاغوت ہے، وہ ایک استعمار ہے جس میں اصل میں یہ ظالمانہ نظام کو مسلط کیا ہوا ہے۔ تو ایک مرتبہ اگر آپ اس سینٹر آف پاور سے ٹکرا جائیں گے، ایک دفعہ اگر آپ نے اس ظالم کی کلائی مروڑ دی تو معاشرے میں سب کی روٹیاں محفوظ ہو جائیں گی، یعنی اس کا جو اصل روٹ کاز ہے آپ نے اس کو ایڈریس کر دیا تو سوسائٹی کا مسئلہ حل ہوگا، لیکن سوشل ریفارمرز یہ کام نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کرنا چاہتے کہ یہ جو کام ہے جو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار ہے، یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت الٹیمیٹلی ایسا آ جاتا ہے کہ ان کو اس سینٹر آف پاور کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے اور ٹکرا جاتے ہیں جا کر، وہ ظاہر ہے جب آپ کسی بھی ظالم جابر فاسق فاجر قوت سے ٹکرائیں گے تو وہ بھی ریزسٹ کرے گا، وہ اتنی آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالے گا، اس نے بھی اپنی ایک پوزیشن بنائی ہے، پھر ایک جنگ ہو جائے گی، ایک لڑائی ہو جائے گی، اس لڑائی میں جو ہے وہ آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں وہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے، دونوں آپشن موجود ہیں، ایک مقابلے کا راستہ ایک مقاومت کا راستہ۔ تو یہ جو ہمارے سوشل ریفارمرز ہیں یہ اصل میں اس راستے کو نہیں اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جنگ نہیں ہو لڑائی جھگڑا نہ ہو بس اچھے اچھے کام ہوتے رہیں، اسی میں گزارا کرتے رہیں اور وہ اچھے اچھے کام کرتے رہتے ہیں. بعض اوقات تو وہ جو فلاحی کام کرتے ہیں وہ انہیں کو مہمان خصوصی بلاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, جن کی وجہ سے وہ بھوکا ہے, جن کی وجہ سے وہ غریب ہے, وہی مہمان خصوصی. دیکھ لیں آپ, جن کی وجہ سے جس نے اپنی زمین کو بچانے کے لیے, فصل کو بچانے کے لیے سیلاب کا پانی غریبوں کی طرف موڑ دیا اور گاؤں کا گاؤں بہہ گیا آپ کے اپنے ملک میں, کہ اس کی فصلیں بچ جائیں اور غریبوں کا گاؤں کا گاؤں تباہ ہو جائے. میں ایک دفعہ سیلاب کے دنوں میں اندرون سن گیا, یقین کر اتنا پانی تھا کہ جو درخت ہیں نا وہ اوپر تک ڈوبے ہوئے تھے, درخت تناور درخت. تو گھروں کا کیا حال ہوا ہوگا, کھیتوں کا کیا حال ہوا ہوگا, مویشیوں کا کیا حال ہوا ہوگا, اور جب وہ پانی اترے گا تو ان لوگوں کا کیا بچا ہوگا. ہر دوسرے سال ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں ڈیم نہیں بننا چاہیے. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اس دوسرے آدمی نے اپنی فصل کو بچانے کے لیے غریبوں کی طرف پانی چھوڑ دیا, اور جس نے یہ سب کچھ کیا وہی امداد کے لیے ٹرک لے کے آ جاتا ہے, پھر غریبوں کو خود راشن بانٹتا ہے. یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ سائیں ہمیں امداد کا راشن کا تھیلیاں دے رہے, اگلے الیکشن میں پھر اسی کو ووٹ دیتے. یہ چل رہا ہے نا نظام, اس طرح کا ایک استحصالی نظام ہوتا ہے. اس میں سے سوشل ورکرز ہیں, وہ کہتے ہیں ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے, جنگ نہیں کرنا چاہتے. اور اسلام کہتا ہے یہ جنگ ہوتی ہے تو ہو جائے کوئی بات, یہ جنگ اسلام کی نگاہ میں مقدس ہے. یہ جنگ مقدس ہے کیونکہ اس جنگ میں ایک مرتبہ اگر آپ کو کامیابی حاصل ہو گئی تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے پھر وہی آیت آ جائے گی سورہ حدید والی, لیقوم الناس بالقسط, کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں اس نظام عدل کے لیے, لوگ ساتھ دیں اس الہی رہبر کا. اگر لوگ ساتھ نہیں دیں گے تو علی علیہ السلام سے زیادہ بڑی لیڈرشپ کیا ہو سکتی ہے؟ 25 سال تک علی علیہ السلام کو گھر میں بیٹھنا پڑا. امت تو ساتھ دینا, اگر امت ساتھ نہیں دے گی تو علی بھی گھر میں بیٹھے رہیں گے اور معاشرے میں سب کچھ ہوتا رہے گا. اب کوئی آ کے علی سے شکایت نہ کرے کہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, فلاں شہر میں قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے. علی کہیں گے میں کیا کروں غلط پڑھا جا رہا ہے, جو لوگ اس وقت ذمہ دار ہیں ان سے جا کے بتاؤ کہ قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے. تو اگر معاشرے میں وہ نظام ہی غیر عادلانہ ہو اور لوگ اس کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں, لوگ اٹھ کھڑے نہ ہوں, اور جو الہی قیادت اور رہبریت ہے جو حادیان بھرت نے اس کا ساتھ نہ دے, تو وہ امت کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی, آگے نہیں بڑھ سکتی, ظالمانہ نظام کا خاتمہ کر نہیں سکتی. یا وہ سمجھتی ہے کوئی باہر سے آئے گا اور وہ آ کے یہ سارے کچھ سب کچھ کرے گا, تو ایسا نہیں ہوگا. اور آج کا آخری جملہ میں اس بحث میں اس پر روکوں گا میں, کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف بھی اس وقت تشریف لائیں گے جب امت ان کے ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہوگی, کیونکہ اس ظالمانہ نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ جو افرادی قوت چاہیے وہ امت کو فراہم کرنا ہے نا. امت فراہم کرے گی تو وہ انقلاب آئے گا. امت آمادہ نہیں ہوگی, تیار نہیں ہوگی, تو جیسی بھی قیادت ہو, ایک چیز لیڈرشپ ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ لیڈرشپ از ویری امپورٹنٹ. مولا علی نے فرمایا لا بد من امیر بر او فاجر. یہ خوارش تھے جنہوں نے لیڈرشپ کا انکار کیا تھا, ورنہ کسی نے انکار نہیں کیا. اور خوارج نے نعرہ لگایا ان الحکم الا للہ, یہ بھی قرآن کی آیت ہے ان الحکم الا للہ. لیکن جب مولا علی نے سنا تو فرمایا کلمۃ حق یراد بہ الباطل، ایک کلمہ تو حق ہے، کلمہ تو قرآن کی آیت ہے، لیکن جو مطلب یہ نکال رہے ہیں وہ مطلب باطل ہے. پھر فرمایا لا بد من امیر بر او فاجر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ لیڈر ہی نہ ہو کوئی سوسائٹی میں؟ لیڈر تو ضروری ہے چاہے وہ نیک ہو یا برا. اگر ایک سوسائٹی ہیڈ لیس ہو، کوئی لیڈرشپ نہ ہو، تو اس میں انارکی ہو، انارکی ہو. لیکن اگر اس سوسائٹی کے اندر ایک لیڈر ہو لیکن وہ برا لیڈر ہو، تو اس کے بھی نقصانات بہت سارے ہیں، لیکن کم از کم انارکی نہیں ہوگی. یہ ہوگا. تو لیڈرشپ کا انکار کسی نے نہیں کیا، خوارج نہیں کیا، اور علیہ السلام نے سخت جواب دیا ان کو خوارج کو. جنگ جمل، جنگ صفین میں آپ نے اتنا سخت رد عمل کا اظہار نہیں کیا جتنا آپ نے جنگ نہروان میں کیا. بالکل آپ نے سختی سے کہا کہ جھنڈا گاڑ دو اور جو اس کے نیچے آ جائے گا اس کی معافی ہو جائے گی، جو توبہ کر لے باز آ جائے ٹھیک ہے، جو نہیں آئے گا تو اس کو چھوڑنا نہیں. اور پھر آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا، دو چار نکل کے ادھر ادھر بھاگ گئے. ادروائز آپ نے فرما دیا تھا کہ تمہارے 10 آدمی بھی نہیں مریں گے اور ان کے 10 بھی نہیں بچیں گے، اور ایسے ہی ہوا. کیونکہ وہ بہت، جو سوسائٹی کی ایک بہت بیسک نیڈ ہے وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، اور بالکل غلط آئیڈیالوجی وہ پروموٹ کر رہے ہیں. اور رہے خوارج بعد میں بھی، کچھ ان کی ایک آئیڈیالوجی بن گئی اور وہ چلتی رہی، اب بعد میں بھی کافی انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو آج ہم ہی روکتے ہیں اس بحث کو. تو الہی قیادت اور رہبریت، امت ساتھ دے گی تو انقلاب آئے گا، ساتھ نہیں دے گی تو نہیں آئے. علی علیہ السلام تنہا رہ گئے، امام حسین علیہ السلام بھی تنہا رہ گئے. لوگوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تو آپ چل کے آئے، اگر لوگوں نے ساتھ دینے کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو نہیں آتے آپ. لیکن جب آئے تو ابن زیاد آ گیا کوفہ، ابن زیاد آ گیا تو ڈر گئے لوگ. اگر ایک قوم ڈرنے والی قوم ہو، بزدل قوم ہو، تو ظاہر ہے پھر وہ تو اس لیڈرشپ کا ساتھ نہیں دے سکتی نا. بزدل قوموں کے ساتھ تو کبھی انقلاب نہیں آتا، یہاں تک کہ حسین کربلا میں آئے، ان کے ساتھ بہت کم لوگ تھے. آج جس شہزادے کا تذکرہ کرنا ہے، آپ نے ذاکر اول سے بھی سماعت فرمایا، اس کو کہتے ہیں فاتح کربلا. علی اکبر کو نہیں کہتے، جناب عباس کو نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں جو 6 مہینے کا بچہ ہے، جو تلوار لے کر نہیں گیا، جو گھوڑے پہ بیٹھ کر نہیں گیا، اس کو کہتے ہیں فاتح کربلا. کیوں کہتے ہیں فاتح کربلا؟ کربلا میں کئی ایسی چیزیں ہوئیں کہ جس نے واضح کر دیا رہتی دنیا تک کہ حسین حق پر ہیں. آرگومنٹ چاہیے نا، ہم تو شیعہ ہیں، ہم تو مانتے ہیں ان کو، ہم ان کو امام سمجھتے ہیں، معصوم سمجھتے ہیں، ہماری ان سے ایک وابستگی ہے، ہم تو کہتے ہیں. لیکن دنیا کے دوسرے لوگ جو دیکھتے ہیں تو ان کو بھی کچھ چیز چاہیے نا. تو بے شک حسین تو ہے مظلوم، لیکن حسین کی مظلومیت کا ایک سب سے بڑا ثبوت جناب علی اصغر کی شہادت، حسین کی مظلومیت کا ثبوت. اور یہی ثبوت دینے کے لیے حسین لے کر گئے جناب علی اصغر کو ابا کے دامن میں ڈھانک کے. ایک مرتبہ جا کر جب آئے تو دشمن نے یہ سمجھا کہ شاید حسین قرآن لے کر آئے ہیں، اب حسین پہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. اب کیا فیصلہ کریں گے، اب تو سب شہید ہو گئے، اب تو آپ نے حل بن ناصرین انصرونا کی آواز بھی لگائی، کوئی نکل کر نہیں آیا. جب ابا کا دامن ہٹایا اور لشکر یزید نے دیکھا کہ حسین ایک چھوٹا سا بچہ لے کر آئے، اور اس کے بعد حسین اپنا استدلال پیش کرتے ہیں، دلیل پیش کر رہے ہیں اپنی مظلومیت کی دلیل. فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے اوپر رحم نہیں کرتے، یا قوم اِلَّمْ تَرْحِمُونِ اِرْحَمْ حَادِثِ، تو اس بچے کے اوپر تو رحم کرو. اگر تمہارے خیال میں میں گناہگار ہوں، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ دیکھو یہ کس طرح پیاس سے بے حال ہوا جا رہا ہے، اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو. ایک دن میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ حسین جب آ رہے تھے کوفے کی طرف، راستے میں حر کے لشکر سے جب آمنا سامنا ہوا تو حر کا لشکر بری طرح پیاسا تھا، اور حسین نے ان کے سپاہیوں کو پہلے پانی پلانے کا حکم دیا، پھر ان کے حیوانوں کو پانی پلوایا. اور ایک سپاہی کہتا ہے میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے پانی پیتا، تو حسین نے اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں پانی ڈالا. لیکن آج حسین یہ نہیں کہہ رہے کہ کل میں نے تمہیں پانی پلایا تھا، میرے بچے کو پانی پلاؤ. نہیں، حسین کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ایسا استدلال تھا، ایسا کلام تھا کہ ایک مرتبہ دشمن کی صفوں میں یہ بات ہونے لگی کہ حسین صحیح تو کہہ رہے ہیں، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ کس نے کہا ہمیں پانی پلا دینا چاہیے، کس نے کہا نہیں پلانا چاہیے؟ کس نے کہا حسین اس بچے کے بہانے خود پانی پینا چاہتے ہیں؟ جب آپ نے سنا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ حسین بچے کے بہانے خود پانی پینا چاہتے ہیں، آپ نے ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہا تمہارا خیال ہے کہ اس بچے کے بہانے اگر میں پانی پیوں گا تو میں اس کو اس تپتے ہوئے صحرا میں لٹا دیتا ہوں، خود آ کے پانی پلا دو. اور ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو کربلا کے تپتے ہوئے ریت پہ لٹا دیا. بعض لوگ منہ پھیر پھیر کے رونے لگے، کہتے حسین صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ایک مرتبہ عمر سعد نے محسوس کیا کہ لشکر کے اندر بغاوت ہونے والی ہے، تو اس نے حربلہ کو اشارہ کیا اور کہا اقتا کلام الحسین. یہ کلام کیا چیز ہے جس کو حربلہ کہہ رہا ہے کہ کلام کو قطع کر دے؟ کلام کا مطلب حسین کا وہ استدلال ہے. حسین کا استدلال کس بنیاد پر ہے؟ اس 6 ماہ کے بچے کی بنیاد پر ہے. حسین آگے بڑھ کے ایک مرتبہ علی اصغر کو اپنی آغوش میں اٹھاتے ہیں، اور ادھر سے حربلہ وہ تین پھلوں والا تیر، تیر سہ شوبہ جو وحشی درندوں کو گرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو چھلے میں جوڑتا ہے، اور ایک مرتبہ جب تیر چلتا ہے بچہ انہیں مکمک کر اپنی گردن آگے کر دی. اور پھر روایت کے الفاظ وہی ہیں، فذبح الطفل من الاذن الى الاذن، یہ ننا سا بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. اللہ اکبر. حسین ایک مرتبہ چلو میں خون لیتے ہیں، اپنے چہرے پہ ملتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں میں اسی چہرے کے ساتھ حاضری دوں گا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ علی اصغر کو ابا کا دامن دوبارہ ڈال کے خیمے کی طرف لے کر آتے ہیں. اب حسین کے لیے سب سے مشکل امتحان میدان کربلا کا یہ ہے کہ کس طرح اس ننھے سے بچے کو، چھپاہے بچے کو، اس کی ماں کے حوالے کریں. وہ ماں جو خیمے میں انتظار کر رہی ہے کہ میرا بچہ گیا ہے شاید پانی پی کر آئے گا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ حسین خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر پیچھے آتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں، پھر پیچھے آتے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے آئے. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون رزن بے قضائہی و تسلیم لے امرے کے بارے رہا. اگر تیرا حکم یہی ہے کہ اس ننھا سا بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو جائے، تو حسین تیرے اس فیصلے پر راضی ہے، تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ رب آپ کو آواز دی، ماں باہر آئی، کیا میرے بچے نے پانی پی لیا؟ حسین نے کوئی جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ ابا کا دامن ہٹایا، جب جو ابا کا دامن ہٹایا ماں نے جب بچے کو دیکھا، اس ذبح شدہ بچے کو، کچھ نہیں کہا، احتجاج نہیں کیا، حسین کو شرمندہ نہیں کیا، بس ایک جملہ کہا، کہا مسلو کا یونہر، میرے لال کیا تجھ جیسے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں؟ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں یہ قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانوں میں عزیز کے عمل کی دور استعمال عمل فرما، مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما، جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف مسلم کے خلاف برسر پیکار ہونے کا بھی عطا فرما، مسلمانوں کی تمام مختلف رہنما اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کوشاں نے طول عمر عطا فرما، اس روئے زمین پر تو انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار روانی سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔